Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Darussalam, Toronto, Canada. Friday after Asr Salah, 24th of Ramadan, 2nd of August, 2013. The Nur of Amal reflects on the face. The effects of the Nur reflecting on the face. The punishment of not distributing the miras properly. The Bayan is presented by Hazrat Malana Mufti Habibur Rahman Shahib Namat Barakatuhu.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم محترم بزرگو اور دین اسلام کے ماننے والے تمام محبین و مخلصین حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑی نسبت ایمان کی لگائی. ایمان کی نسبت ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما کر ہمارے مقام کو, ہماری عزت کو بہت بلند فرمایا. اس ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دل کے اندر, ہمارے قلب کے اندر جلا اور نور اور روشنی عطا فرمائی. اور جب اس ایمان لانے کے بعد بندہ اللہ کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل کی وجہ سے اس کے قلب میں نور کا اضافہ ہو جاتا ہے. جب بہت سارے نیک اعمال کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کو منور فرما دیں گے. ہاں, اس شرط کے ساتھ کہ آدمی ان تمام چیزوں سے بچے جو ہماری شریعت اسلام کے اندر ممانعت کی گئی ہے, جو منہیات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کاموں سے کرنے کو منع فرمایا ہے, ان سے بچتے ہوئے نیک عمل کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلب کے اندر نورانیت پیدا کرے گا. اور اگر ہم نے اللہ کی معصیت کے کام کیے, اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہے, اللہ کی بغاوت بھی کرتے رہے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی مردہ کرتے رہے اور ان کو مٹاتے رہے, تو پھر ایسی صورت میں ہمارے قلب کے اندر بجائے نور کے آنے کے ہمارے قلب کے اندر ظلمت آئے گی, تاریکی آئے گی, سیاہ دھبا آ جائے گا. اور جتنی گناہ ہم کرتے جائیں گے, اگر توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی تو ہمارا قلب ان کثرت گناہ کی وجہ سے ہمارا قلب سیاہ ہوتا جائے گا. اور جب آدمی کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سے کوئی خیر کی بات, بھلائی کی بات نہیں نکلتی, نہ اس کو کوئی خیر کی بات بتائی جائے تو اس کے دل میں اترتی ہے. خیر کی بات نہ وہ کہتا ہے, نہ خیر کی بات وہ سنتا ہے, نہ اس پر عمل کرتا ہے. یہ ظلمت اور سیاہی کا برا اثر ہوتا, اس کی نحوست ہوتی ہے. اور اس کے برخلاف جب آدمی اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہے, نیک عمل کرتا ہے, تو جتنے ہی زیادہ نیک عمل کرتا ہے اس کے قلب کی نورانیت بڑھتی جاتی ہے, اس کا نور بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے, اور اتنا زیادہ اس کا نور بڑھ جاتا ہے کہ اس کا قلب جو ہے منور ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. پھر اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اس کا دل کبھی برائی کے کام کی طرف نہیں جاتا, اس کا دل کبھی برائی کا کام کرنے کو نہیں چاہتا, وہ کبھی اللہ کی نافرمانی اور گناہ کے کام کی طرف قدم نہیں بڑھاتا, وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں, اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں, اور اللہ تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہی کاموں کے کرنے کی طرف اس کا دل جاتا ہے. یہ قلب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو نیک عمل کرنے کی بنا پر آدمی کا قلب منور ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے آدمی نیک اعمال کی طرف رغبت کرتا ہے, اور برے اعمال کے کرنے کی وجہ سے آدمی کے قلب میں ظلمت اور تاریکی آتی ہے, اور زیادہ جب برے عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا دل ایسا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کا دل ہمیشہ برائیوں کی طرف لے جاتا ہے, اس کا قلب جو ہے برے کاموں کی طرف لے جاتا ہے, اس کے دل میں ہمیشہ برے خیالات آتے ہیں, گندے خیالات آتے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو, یہ ایک بنیادی چیز ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے, ما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر کے آئے ہیں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو, اس پر عمل کرو. وما نهاکم عنه فانتهوا, اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے باز آؤ. صاف صاف فرما دیا اللہ کے رسول, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر. یہ ایک اصولی بات ہے میرے محترم بزرگوں. آج ہمارے اندر اعمال نیک کی کمی ہے, ہمارے دل میں وہ جلا اور نور نہیں پایا جاتا ہے. آج ہمارے اندر کرپشن کی بہت بڑھوتری ہو جاتی ہے, آج طرح طرح کی معصیتوں میں ہم مبتلا ہیں, آپس میں حسد رکھنا بغض رکھنا ہمارے اندر عام ہے, ایک دوسرے کی غیبت کرنا ایک دوسرے کی چغلی کرنا ہمارے اندر عام ہے, ایک دوسرے کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا یہ ہمارے اندر عام ہو چکا ہے. کوئی ادب اور احترام نہیں رہا ایک مومن کا. میرے محترم بزرگوں, ایک ایمان والے کا درجہ بہت بڑا بنایا اللہ تعالی نے, ایمان والے کا مقام ایمان والے کا درجہ بہت بڑا بنایا. ایسا کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے اندر تفریق پیدا ہو, جس سے ہمارے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہو, جس سے ہمارے درمیان منافرت پیدا ہو, جس سے ہمارے درمیان دشمنی پیدا ہو, بلکہ ہمیں تو وہ عمل کرنا چاہیے جس میں اجتماعیت پیدا ہو, ہمارے اندر اتحاد اتفاق پیدا ہو, ہمارے اندر انسیت اور محبت پیدا ہو. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے آ کر کے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو وہاں اوس اور خزرج دو قبیلے تھے, یہودیوں کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج, ان میں بڑی لڑائی رہتی تھی, بہت لڑائی بہت لڑائی, اور ذرا ذرا سی بات پر لڑائی 40-40 برس تک چلتی تھی, اور جب مرنے والا مرتا تھا تو وصیت کر کے جاتا تھا کہ دیکھو اس لڑائی کو بند مت کرنا, اسے جاری رکھنا, اور ذرا ذرا سی بات پر کہ اس نے میری اونٹنی سے اپنی اونٹنی کیوں آگے بڑھا لی, اس بات پہ لڑائی ہو رہی 40-40 برس تک. تو جاہلیت کا زمانہ تھا, جاہلیت کے زمانے میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ گتھم گتھا ہو جاتے تھے, اور لڑائی لڑتے تھے میرے محترم بزرگوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے, لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور محنت کے ذریعے ان لوگوں کو متحد کر دیا, ان لوگوں کو شیر و شکر بنا دیا, اور ایسا ان میں اتحاد پیدا ہوا کہ جس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی ہے. کہ دوسرے یہودیوں کو اس پر بڑی حیرت ہوئی, یہ کیا ہو گیا, یہ کیسے یہ لوگ متحد ہو گئے. پھر ان لوگوں نے ان دونوں کے درمیان لڑانے کی کوشش کی, تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو کچھ تھوڑی بہت اشعار سنا کر کے لڑائی بھی شروع کر دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا, آپ تشریف لائے اور بتایا کہ میرے ہوتے ہوئے تم لوگ پھر لڑائی لڑنے لگے, میں نے تمہیں اتنی محنت کرنے کے بعد تم لوگوں کو شیر و شکر بنایا, متحد کیا, اور تم آپس میں پھر لڑنے لگے. پھر ان کو احساس ہو گیا اس بات کا کہ نہیں, ہمارے درمیان شیطان نے آ کر کے برغلا دیا, شیطانی وسوسے ہمارے اندر آ گئے, اور جس کی بنا پر یہ لڑائی ہوئی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان یگانگت اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی کوشش فرمائی, اور آج بھی ہمیں چاہیے اس اتحاد و اتفاق کو باقی رکھنا چاہیے. میرے محترم بزرگوں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مسلمان کا حال دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ ہمارے جسم کے اعضاء کا تعلق دوسرے اعضاء سے ہے, ایک عضو کا تعلق اور دوسرے عضو کے ساتھ جو اللہ تعالی نے رکھا ہے وہ ایسا تعلق رکھا ہے میرے محترم بزرگوں کہ اگر چلتے ہوئے ہم کو اگر پاؤں کے انگوٹھے میں چوٹ آ گئی, ٹھوکر لگ گئی, چوٹ آ گئی, تو ایسا نہیں کہ صرف ہمارے انگوٹھے ہی میں تکلیف محسوس ہوگی, بلکہ اس تکلیف کا احساس پورے جسم میں ہوگا, پورے جسم میں ہوتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا دوسرے عضو کے ساتھ ایسا کمبینیشن رکھا ہے, ایسا ربط اور تعلق رکھا ہے کہ ایک عضو کے تکلیف کا احساس دوسرے عضو کو بھی ہوتا ہے, ایک عضو کی راحت کا احساس دوسرے عضو کو بھی ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا, جس طرح سے ایک عضو دوسرے عضو کے ساتھ مربوط رہتا ہے, جڑا ہوا رہتا ہے, ایک رہتا ہے, متحد رہتا ہے, اسی طریقے سے مسلمانوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ متحد اور متفق رہنا چاہیے. آپس میں بیر رکھنا, آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھنا, یہ اجتماعیت کے خلاف ہے. انما المؤمنون اخوہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مومن جو ہے سارے کے سارے بھائی ہیں, اس میں کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں, کوئی اونچا کوئی نیچا نہیں ہے, سب برابر ہیں, سب کے سب برابر ہیں, لہذا سب کا احترام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیک عمل کرنے کی بنا پر آدمی کے قلب کے اندر نور پیدا ہوتا ہے, روشنی آتی ہے, اور برائی کرنے اور گناہ کرنے کی وجہ سے آدمی کے قلب کے اندر ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے. جب آدمی کے قلب میں نور زیادہ پیدا ہوتا ہے, اس کا دل منور ہو جاتا ہے نیک اعمال کی وجہ سے, تو اس کے اثرات میرے محترم بزرگوں اس کے چہرے بشرے پہ پڑتے ہیں, اس کی زبان پر بھی اثر آتا ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے پر بھی اثر آتا ہے, اس کی استعمال کرنے والی چیزوں پہ بھی وہ اثر آ جاتا ہے, اس کے برکات جو ہے مؤدی بن جاتے ہیں اور دوسری طرف بھی اس بڑھ جاتے ہیں. آپ دیکھیے ہم اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں, یہ مسجد زمین کا ایک ٹکڑا ہے, دنیا کی اور زمینوں کا حال آپ جانتے ہیں, ہم اس میں جوتے پہن کر کے چلتے ہیں جی, وہاں پیشاب پخانے بھی کرتے ہیں اور ہر طرح کے کام کرتے ہیں, لیکن جس حصے کو ہم نے مسجد زمین کے جس حصے کو ہم نے مسجد کے لیے خاص کر لیا, اس میں اللہ کی عبادت, اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, یہاں اعتکاف کرتے ہیں, یہاں اذان دیتے ہیں, یہاں دینی تعلیم کرتے ہیں جی, یہ سارے کام نیک عمل کرتے ہیں, اس نیک عمل کا اثر جو ہے اس زمین کے اندر بھی سرایت کر گیا, اور ایسا سرایت کر گیا میرے محترم بزرگوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جتنی مسجدیں ہیں دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں, زمین کا وہ جتنا ٹکڑا ہے جس کو مسجد کے لیے خاص کر لیا گیا ہے, اور نماز پڑھنے کے لیے خاص کر لیا گیا, نیک عمل کرنے کے لیے خاص کر لیا گیا ہے, اور وہ نیک عمل کیا جاتا ہے, تو اللہ تعالی بیت اللہ شریف کے ساتھ اس کو ایڈجسٹ کر کے جنت میں داخل کرے گا. دنیا کی اور زمینیں جنت میں نہیں جائیں گی, لیکن وہ حصہ زمین کا جس کو ہم نے مسجد کے لیے خاص کر لیا ہے, نیک عمل کے لیے خاص کر لیا ہے, اس نیک عمل کی برکت سے میرے محترم بزرگوں یہ مسجد جو ہے قابل احترام, یہ ٹکڑا زمین کا قابل احترام ہو گیا. اب یہ اتنا قابل احترام ہو گیا کہ یہاں پر لڑائی جھگڑا کرنا, تیز آواز سے بولنا, جی یہاں کھانا سونا, جی اور اس کی جتنی بے حرمتی ہوتی ان سب سے منع کیا گیا ہے, ان سب چیزوں سے منع کیا گیا. تو یہ برکات اس نیک عمل کے ہیں جو اس زمین کے اندر سرایت کر کے آ گئے, ہمارے نیک عمل کے برکات منتقل ہو گئے اس زمین کی طرف, اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بھی ہمارے نیک عمل کی وجہ سے جنت کا حصہ بنا دیا ہے. میرے محترم بزرگوں نیک عمل میں ایسی تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے, آدمی کے چہرے بشری سے بھی اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. میں نے کبھی تاریخ میں پڑھا تھا کہ جب صحابہ کرام کی سب سے پہلی جماعت ہندوستان کے اندر آئی, سب سے پہلی جماعت صحابہ کرام کی جو ہندوستان کے اندر آئی ہے سندھ کے علاقے میں, تو جس گلی سے وہ لوگ گزرے ہیں اس گلی کے لوگ مسلمان ہو گئے, ان کے چہروں کو دیکھ کر کے, ان کی صورت کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے. ان صحابہ کرام نے کسی کو اسلام کا مفہوم نہیں سمجھایا, ایمان کا مفہوم نہیں سمجھایا, مسلمان کا مفہوم نہیں سمجھایا, کوئی لیکچر نہیں دیا, کوئی تقریر نہیں کی, کوئی وعظ نہیں کہا, کچھ نہیں کہا, صرف ان کے چہروں کو دیکھ کر کے یہ لوگ مسلمان ہو گئے. یہ ان کے نیک عمل کے اثرات ہیں میرے محترم بزرگوں, کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ نیک عمل کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کا مقبول بندہ ہو جاتا ہے, اس کے نیک عمل کے اثرات اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران کے بادشاہ نے کچھ ہدیہ تحفہ دے کر کے اپنے قاصد کو بھیجا کہ جاؤ مدینے میں اور مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس یہ ہدیہ تحفہ پہنچا کر کے آؤ. وہ جب وہاں آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں میرے مدینے کے باہر ایک ببول کے درخت کے نیچے ننگی زمین پر لیٹے ہوئے اور سو گئے, آرام سے سو رہے ہیں, آنکھ لگ گئی ہوں گی. جب اس قاصد کی نگاہ پڑی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر تو وہی کھڑا تھر تھر کانپنے لگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ اس کو گھورا, نہ اس کو ڈانٹا, نہ اس سے اور کوئی بات چیت کی, وہ تو سو رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں ان کی. یہ کیا بات تھی کہ اتنے بڑے دربار کا عالیشان قاصد آ کر کے مسلمانوں کے بادشاہ کا چہرہ دیکھ کر کے کانپ اٹھتا ہے. یہ وہی نور ایمانی ہے میرے محترم بزرگوں, اور وہی اتباع سنت نبوی کے اثرات, اس کی نورانیت ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر کے وہ لرزہ بر اندام ہو گیا. تو یہ نیک عمل کا اثر ہوتا میرے محترم بزرگوں. اوے تو خیر صحابہ کرام کی مثال میں نے دی آپ کے سامنے, آپ قریب میں آ جائیے, ہمارے دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس شیخ الحدیث حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ, جو چلتا پھرتا کتب خانہ کہلاتے تھے, بڑے نیک, بڑے زاہد اور عابد, بڑے تہجد گزار, کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں بلا وضو کے کتاب نہیں چھوئی, اور جو کتاب ایک مرتبہ دیکھ لیتے تھے وہ ان کو یاد ہو جاتی تھی. بڑے عجیب و غریب عالم پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نیک عمل کے اثرات ان کے چہرے پر بھی ایسے ظاہر کیے کہ ایک دفعہ چند ہندوؤں نے دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا, اور جب وہ مسلمان ہو کر کے گئے اور اپنے ساتھیوں سے جا کر ذکر کیا تو ان ساتھیوں نے بڑی لعنت ملامت کی انہیں کہ تم بڑے بے وقوف ہو, بڑے نالائق ہو, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آؤ ہمارے ساتھ, ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کس وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں. تو آ کر کے انہیں دکھایا, ان کی صورت دکھائی, ان کا چہرہ دکھایا. مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شکل صورت دکھائی ان کو, دیکھو یہ مولانا جو ہے ان کی وجہ سے ہم نے اسلام قبول کر لیا ان کو دیکھ کر کے. تو وہ بھی دیکھ کر کے ایسے متاثر ہوئے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. ایسا نورانی چہرہ, ایسی نورانیت ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی, اور اتباع سنت کا نور ایسا ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ غیر مسلم بھی دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. یہ وہی نور ہے میرے محترم بزرگوں, نیک عمل کا نور. تو نیک عمل جب ہم کرنے والے بن جائیں گے تو نیک عمل کا اثر جو ہے ہمارے چہروں پر بھی آ جائے گا, نیک عمل کا اثر ہمارے استعمال کرنے والی چیزوں میں بھی آ جائے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوا, چاروں اماموں میں سے ایک امام ہیں, اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی چار اماموں میں سے ایک امام ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد, بڑے نیک زاہد متقی پرہیزگار عالم. دونوں کا حال ایسے, چاروں اماموں کا حال ایسے, بڑے ہی نیک زاہد عابد متقی پرہیزگار, بڑے بڑے محدث, بہت بڑے فقیہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا حضرت امام احمد بن حنبل کو خلق قرآن کے مسئلے میں ان کو ستایا جائے گا اور ان پر پریشانیاں آئیں گی, اور پھر اس کے بعد وہ صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب اور کامیاب بنائے گا. یہ خواب دیکھا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے, تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ جاؤ میرے شاگرد امام احمد بن حنبل کو یہ خوشخبری سنا دو کہ تمہارے اوپر حکومت وقت کی طرف سے کچھ پریشانیاں آئیں گی خلق قرآن کے مسئلے میں, اور پھر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عنایت فرمائیں گے. تو جب وہ قاصد گیا اطلاع دی, وہ بہت خوش ہوئے, اور پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا اور یہ سنت بھی ہے, جب کوئی خوشخبری دینے والا قاصد آوے خوشخبری سناوے تو اس کو بطور علامت کے کوئی چیز دے دی جائے, اس کو کوئی رومال دے دیا, کوئی بھی سامان دے دیا, تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہاں یہ ہمارے پاس آ چکا ہے, جس کے پاس ہم نے بھیجا تھا اس سے ملاقات کر چکا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم کے لیے اپنا جبہ بھیج دیا, اپنا کرتا بھیج دیا کہ لے جاؤ استاد محترم کو یہ دے دینا. وہ قاصد لے کر کے آیا تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد امام احمد ابن حنبل کے اس جبے کو پانی میں بھگو دیا, پانی میں بھگو دیا, اور جتنے بھی مریض ان کے پاس آتے ان سب مریضوں کو اسی کرتے کا پانی پلا دیا کرتے تھے, سب کو شفا مل جاتی تھی, سب کو شفا ہو جاتی تھی. دیکھا آپ نے نیک عمل کا اثر ان کے کرتے کے اندر بھی سرایت کر گیا, استعمال کرنے والی چیزوں کے اندر بھی سرایت کر گیا, نیک عمل اتنا سرایت کر گیا, اتنا سرایت کیا, ایسے برکات اس کے اندر آ گئے کہ ان کے جبے کو پانی میں بھگو کر کے جس مریض کو بھی دیا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شفا مل گئی. تو جب نیک عمل آدمی اللہ کے واسطے کرتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, تو میرے محترم بزرگوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی مدد آتی ہے, ایسی نعمت آتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, آج ہمارے اندر بہت سارے گناہ ہیں جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو حسد ہے بغض ہے کینہ ہے غیبت ہے چغلی ہے یہ ایک دوسرے کی آبرو ریزی کرنا یہ سب گناہوں میں ملوث ہے اور سب سے بڑا گناہ تو ہمارے اندر یہ عام ہے کہ میرے محترم بزرگو مجھے معاف فرمائیے گا آج ہم معاملات کے اندر اتنے زیادہ صفر ہیں کہ اپنے جائیداد کی تقسیم کے سلسلے میں عام ہو گیا یہ مسئلہ کہ اپنی بہنوں کو جی اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتے ہیں جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں حصہ ان کا مقرر فرمایا ہے. اور اس سلسلے میں ہمارے کان پر کوئی جو بھی نہیں رہتی ہم کہتے ہیں بتاتے ہیں لوگوں کو لیکن کوئی پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم اپنی بیٹیوں کی حق تلفی کرتے رہیں گے ہم اپنی بہنوں کی حق تلفی کریں گے اور ہم اپنی دوسری عورتوں کی حق تلفی کریں گے میرے محترم بزرگوں تو کہاں سے ہمارے قلب کے اندر نورانیت آئے گی. جی یہ تو بہت بڑا پاپ ہے یہ تو حقوق العباد میں سے ہے. جب تک کہ وہ نہیں معاف کرے گا اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرے گا تو اس طرح کے تمام گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے جس کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑی حق تلفی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے میرے محترم بزرگوں کہ جس شخص نے اپنے کسی وارث کا حق کاٹا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کہ من قطع میراث وارث ہی قطع اللہ میراثہ من الجنہ جس شخص نے اپنے کسی وارث کی میراث کا حق کاٹا اور نہیں دیا اس کا تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ کاٹ دے گا یعنی جنت سے محروم کر دے گا اس کو. کتنی بڑی وعید کی بات ہے کتنی سخت بات فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے اپنے کسی وارث کے حق کو کاٹ لیا نہیں دیا اس کی حق تلفی کر دی دبا لیا خود لے لیا اس کا حصہ جی اور نہیں دیا کسی وارث کا حصہ چاہے وہ اپنا بھائی ہو چاہے اپنا باپ ہو جی کوئی بھی رشتے دار جو حقدار بنتا ہے شرعی اعتبار سے وراثت اس کو ملنی چاہیے اور ہم نے اس کا حق دبا لیا نہیں دیا اس کو تو اللہ تعالیٰ جنت سے اس کا حصہ کاٹ دے گا. اور پھر اس کے مرنے کے بعد میرے محترم بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اندر اس کو دھسائے گا اور جتنا حصہ اس نے زمین کا لیا ہے جائیداد کا اتنا حصہ دبایا ہے کسی کا جی اتنا حصہ اس کے سر پر لاد دیا جائے گا اور قیامت تک زمین کے ساتوں طبقے کا اتنا حصہ اس کے سر پر لاد دیا جائے گا اور برابر قیامت تک وہ دھستا ہی رہے گا دھستا ہی رہے گا. کتنا بڑا عذاب ہے کتنی بڑی سزا ہے اس ظلم کی مگر ہم جو ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے محترم بزرگوں کہ ہمیں نیک عمل ان پرہیز کے ساتھ کرنا چاہیے ان گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرتے ہوئے گناہوں سے پرہیز کرتے ہوئے نیک عمل میں اگر ہم لگیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل منور ہوگا اور اگر ہم نے اس کی احتیاط نہیں کی اور پرہیز نہیں کیا تو کتنا بھی نیک عمل کرے ہمارا دل منور نہیں ہوگا ہمارے دل پر وہ ظلمت اور سیاہ دھبا ہی آتا جائے گا اور پھر ہمارے اندر خیر کی بات نہیں گزرے گی اور نہ خیر کی بات ہمارے اندر سے نکلے گی. اس لیے حق بات کو قبول وہی کرتا ہے جس کا دل نورانی بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لائے ہیں جو کرنے والے اعمال ہیں اطاعت کے اعمال ہیں فرائض ہیں واجبات ہیں ان کو بجا لاؤ. وما نهاکم عنہ فانتهوا اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے جی ان سے باز آ جاؤ بغیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اور مکمل اطاعت کے ہمارے اندر کوئی ترقی دینی نہیں ہو سکتی ہے. ترقی ہماری جب ہی ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی بھی اطاعت کرے گا اور جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کر سکے گا وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں دونوں کی اطاعت کرنا ضروری ہے, اور بغیر اطاعت کے ہم کوئی کمال اپنے اندر دینی پیدا نہیں کر سکتے, نہ آپس میں اتحاد اتفاق پیدا ہوگا, نہ آپس ہمارے دلوں کے اندر نورانیت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طریقے پر کہ ہم کو ان تمام بے حیائیوں سے, ان تمام گناہوں سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کر کے ہٹتے ہوئے, اس سے بچتے ہوئے ہم نیک اعمال کرنے میں لگ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما, ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری تراویح کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے قرآن پڑھنے اور سننے کو قبول فرما, ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور تمام نیک اعمال کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بد پرہیزی سے بچتے ہوئے, ہر قسم کے گناہوں سے بچتے ہوئے, اے اللہ نیک کاموں میں لگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہ کریں, اے اللہ کسی کے ساتھ معاملات خراب نہ کریں. اے اللہ ان سب گناہوں سے ہم کو بچاتے ہوئے نیک عمل کرنے کی ہم کو توفیق و رحمت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اپنے دلوں میں ہم سے دعاؤں کی تمنائیں اور آرزویں رکھتے ہیں, اے اللہ ان سب کی تمام جائز تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو لوگ بے روزگار ہیں ان سب کو جائز روزگار سے لگا دیں, اور جو لوگ جائز روزگار سے لگے ان کے روزگار میں خیر و برکت فرما. اے اللہ جو لڑکے اور لڑکیاں اب تک بے نکاح رہ گئے ان کے لیے مناسب رشتے کا انتظام فرما, اور ان کے والدین کے اس بارے عظیم کو ہلکا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح اولاد بنا. اے اللہ ہماری بھی اصلاح فرما, ہماری اولاد کی بھی اصلاح فرما, ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح فرما. یہاں کی مسموم ہواؤں سے, یہاں کی بے حیائیوں سے اور یہاں کے عریانیت سے اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما, اور ہماری اولاد کی بھی اصلاح فرما, ہماری نسلوں کی بھی اصلاح فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر قسم کے خیر سے نواز, ہر قسم کے شرور فتن سے آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے خیر سے نواز اور ہر قسم کے شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے اور بیٹھنے کو قبول فرما, اور ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت قابلہ سے اے اللہ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں میں شامل فرما کر قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, والحمد للہ رب العالمین.